ہندوستان میں تاریخ کے طولانی ترین پارلیمانی انتخابات کا آغاز پہلے مرحلے میں دو ریاستوں کی 6 نشستوں کے لیے پولنگ۔ یوکرین کے بحران میں شدت، ملک کے مشرقی شہروں میں کیف کی مخالفت اور روس کی حمایت میں مظاہرے۔ عالمی رہنما دنیا میں تشدد اور نسل کشی کی روک تھام میں تعاون کریں، روانڈا کی نسل کشی کی برسی پر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی اپیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد والے محمد پہ۔ السلام علیکم ناظرین، خبرنامے کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahartv.ir اور ای میل ایڈریس ہے khabrein@sahartv.ir۔ لیجیے اب آپ تفصیل کے ساتھ خبریں ملاحظہ فرمائیے۔ ہندوستان میں 9 مرحلوں پر مشتمل پارلیمانی انتخابات کا آغاز ہو گیا ہے۔ ہندوستان کے پارلیمانی انتخابات کے پہلے مرحلے میں پیر 7 اپریل کو 2 شمال مشرقی ریاستوں آسام اور تریپورہ میں پارلیمنٹ کی 6 نشستوں کے لیے پولنگ ہوئی۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ دونوں ریاستوں میں پولنگ صبح 6 بجے شروع ہوئی اور شام 4:30 بجے تک جاری رہی۔ 7 اپریل کو ریاست آسام کی 14 میں سے 5 پارلیمانی نشستوں کے لیے اور تریپورہ کی 2 میں سے 1 مغربی پارلیمانی حلقے کے لیے ووٹ ڈالے گئے۔ ریاست آسام میں کانگریس اور تریپورہ میں ہندوستانی کمیونسٹ پارٹی برسر اقتدار ہے اور ریاست آسام میں کانگریس اور تریپورہ میں ہندوستانی کمیونسٹ پارٹی برسر اقتدار ہے۔ ہندوستان کی تاریخ کے سب سے طویل عرصے تک جاری رہنے والے پارلیمانی انتخابات میں 543 نشستوں کے لیے ووٹ ڈالے جائیں گے۔ ہندوستانی ذرائع کے مطابق 2014 کے پارلیمانی انتخابات کے لیے 81,40,00,000 افراد حق رائے دہی رکھتے ہیں۔ ہندوستان میں اس بار پارلیمانی انتخابات 9 مرحلے میں انجام پا رہے ہیں۔ پہلے مرحلے کی پولنگ 7 اپریل کو ہوئی اور آخری مرحلے کی پولنگ 12 مئی کو ہوگی اور 16 مئی کو نتائج کا اعلان کیا جائے گا۔ لکھنؤ میں ممتاز شیعہ عالم دین مولانا کلب جواد اور اہل سنت کے معروف عالم دین مولانا یحییٰ بخاری نے مشترکہ پریس کانفرنس میں مسلمانان ہند سے اپیل کی ہے کہ کانگریس اور بی جے پی دونوں کے امیدواروں کو ووٹ نہ دیں۔ سرور حسین کی رپورٹ۔
لکھنؤ میں ایک مرتبہ پھر علماء نے کسی بھی سیاسی جماعت یا امیدوار کو ووٹ دینے کی سفارش کرتے ہوئے خاص کر کانگریس اور بی جے پی کو ووٹ نہ دینے کی پرزور اپیل کی ہے۔
لکھنؤ کے یو پی پریس کلب میں آنن فانن شیعہ قائد ملت مولانا سید کلب جواد اور دہلی کے مولانا یحییٰ بخاری کی ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں سن 2014 کے پارلیمانی انتخابات کے مدنظر ان علماؤں نے تمام مسلمانوں سے کانگریس اور بی جے پی کو ووٹ نہ دینے کی پرزور اپیل کی۔ قابل ذکر ہے کہ دہلی جامع مسجد کے شاہی امام مولانا احمد بخاری نے کانگریس پارٹی کو ووٹ دینے کی سفارش کی ہے، جبکہ یحییٰ بخاری اور مولانا سید کلب جواد نے کانگریس پارٹی کے دور حکومت میں مسلمانوں کے استحصال کی روداد بیان کرتے ہوئے کانگریس پارٹی کو بی جے پی سے بھی زیادہ خطرناک بتایا ہے۔ ان علماء نے کسی بھی سیاسی جماعت کو ووٹ دینے کی بجائے مسلمانوں کی فلاح کا جذبہ رکھنے والے امیدوار کو ووٹ کرنے کی سفارش کی ہے۔
بے انتہا مغرور، بے انتہا گھمنڈی پارٹی کہ جو سمجھتی ہے کہ ہمیں کوئی ہلا نہیں سکتا، جو سمجھتی ہے کہ مسلمان ہمارا غلام ہے، جو سمجھتی ہے بندھا مزدور ہے مسلمان، وہ مسلمانوں کے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہیں، اور اس کے بعد چند مولویوں کو خرید کر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے سارے مسلمانوں کو خرید لیا۔ سیکولر کینڈیڈیٹ ہو جو مسلمانوں کا ہمدرد ہو، مسلمانوں کے لیے کام کر سکتا ہو، اس کو آپ ووٹ دیں، ہم کس بس یہ اب اس پہ خود بخود بی جے پی کٹ گئی، سیکولر مسلمانوں کا ہمدرد۔
وہیں یحییٰ بخاری نے واضح لفظوں میں مسلمانوں سے کانگریس اور بی جے پی سے دوری بنائے رکھنے کی پرزور سفارش کی۔
میں نے کھلے طور پر دہلی میں، دہلی کی بات کر رہا ہوں، کھلے طور پر چونکہ وہاں بی جے پی اور مائنس کانگریس تیسرا آپشن وہاں آپ پارٹی کے علاوہ کوئی نہیں ہے، لیکن جہاں آپ کو یہ لگتا ہے ان دونوں کے علاوہ کانگریس اور بی جے پی کے علاوہ کہ جو بھی بہتر اور سیکولر کینڈیڈیٹ ہے، چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتا ہو سوائے ان دونوں کے، تو ان کو اپنا ووٹ کاسٹ کریں، لیکن ووٹ کاسٹ ضرور کریں کیونکہ یہ آپ کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔
کیمرامین ارشاد حسین کے ساتھ سرور حسین، سحر عالمی نیٹورک، لکھنؤ۔
افغانستان کے صدر حامد کرزئی نے حالیہ انتخابات کو انتہائی کامیاب اور تاریخی واقعے سے تعبیر کیا ہے۔ کابل سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق صدر حامد کرزئی نے ملک کی قومی سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب کے دوران پرامن انتخابات کے لیے سیکورٹی اداروں، پولیس اور فوج کی قدردانی کی۔ اس موقع پر افغانستان کے وزیر دفاع، وزیر داخلہ اور قومی سلامتی کے ادارے کے سربراہ نے افغان افواج کے درمیان پائی جانے والی ہم آہنگی کو انتخابات کے پرامن اور کامیاب انعقاد کی بنیادی وجہ قرار دیا اور کہا کہ انتخابات کے دن طالبان کے دہشت گردانہ اقدامات کے دوران سیکورٹی دستوں کی بر وقت کارروائی کے نتیجے میں بہت سے دہشت گرد مارے گئے اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے۔ افغانستان میں انتخابات کے پرامن انعقاد کی خاطر پورے ملک میں پولیس، فوج اور سیکورٹی فورس کے 400,000 اہلکاروں کو تعینات کیا گیا تھا۔ افغانستان کی قومی سلامتی کونسل نے متعلقہ اداروں اور سیکورٹی اہلکاروں سے کہا ہے کہ وہ بیلٹ باکسوں کی بحفاظت کابل منتقلی کے لیے کسی بھی کوشش سے دریغ نہ کریں۔ افغانستان میں سنیچر کے روز ہونے والے صدارتی اور صوبائی و شہری کونسلوں کے انتخابات میں 1,20,00,000 رائے دہندگان میں سے 70,00,000 سے زائد افراد نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا۔ انتخابات کی 3,25,000 ملکی اور غیر ملکی مبصرین نے نگرانی کی تھی۔ افغانستان میں صدارتی الیکشن اور صوبائی اور شہری کونسلوں کے انتخابات کے نتائج کا اعلان جلد ہی شروع کر دیا جائے گا۔ افغانستان کے الیکشن کمیشن کے ترجمان نور محمد نور نے پیر کے روز کابل میں صحافیوں سے گفتگو کے دوران توقع ظاہر کی کہ انتخابات کے نتائج کا اعلان آئندہ 2-3 روز کے دوران شروع ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ بعض مقامات پر ووٹوں کی گنتی مکمل ہو چکی ہے کہ جس کا بتدریج اعلان کیا جائے گا۔ افغانستان کے الیکشن کمیشن کے ترجمان نے کہا کہ بہت سے حلقوں سے بیلٹ بکسوں کی صوبائی مراکز میں منتقلی کا کام مکمل ہو گیا ہے اور پروگرام کے مطابق یہ تمام بیلٹ باکس کابل میں الیکشن کمیشن کے مرکزی دفتر میں منتقل کیے جائیں گے۔ افغان الیکشن کمیشن نے اعلان کیا ہے کہ صدارتی انتخابات کے ابتدائی نتائج کا اعلان رواں ماہ کی 24 تاریخ کو اور حتمی نتیجے کا اعلان مئی کے وسط میں کیا جائے گا۔ یوکرین کے مختلف شہروں میں موجودہ عبوری حکومت کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ دونیسک، خارکوف اور لوہانسک میں عوام نے اپنے مظاہروں کے دوران روس سے الحاق کے لیے ریفرینڈم کا مطالبہ کیا۔ روس کے طرفدار مظاہرین نے بعض سرکاری عمارتوں پر قبضہ کر کے یوکرین کا پرچم اتار پھینکا اور روس کا پرچم لہرا دیا۔ یوکرین کی حکومت نے روس پر مظاہرین کی پشت پناہی کا الزام لگایا ہے۔
یوکرین کے عبوری وزیر خارجہ آرسے ناواکوف نے روس پر الزام لگایا ہے کہ وہ ان کے ملک میں مظاہرین کی حمایت کر رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک کے سابق صدر وکٹر یانوکوویچ اور روسی صدر ولادیمیر پوتین دونوں یوکرین کے مشرقی علاقوں میں عدم استحکام پیدا کرنے کی غرض سے مظاہرین کی مالی حمایت کر رہے ہیں۔ آرسے ناواکوف نے یہ بات زور دے کر کہی کہ ملک کے مشرقی شہروں میں ہونے والے مظاہرے پرامن نہیں ہیں اور پوری طرح سے واضح ہے کہ ان کی ڈوریاں باہر سے ہلائی جا رہی ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ یوکرین کے مشرقی شہروں دونیسک اور خارکوف کے بعد لوہانسک میں بھی روس کے حامیوں نے مظاہرے شروع کر دیے ہیں۔ خبروں میں کہا گیا ہے کہ شہر لوہانسک میں روس کے حامیوں نے روسی پرچم اپنے ہاتھوں میں اٹھا رکھے تھے اور انہوں نے شہر کی بعض اہم سرکاری عمارتوں پر بھی قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ اس دوران پولیس کے ساتھ ان کی مٹ بھیڑ بھی ہوئی، تاہم مظاہرین بعض عمارتوں پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ کہا جا رہا ہے کہ مظاہرین نے اپنے زیر قبضہ عمارتوں پر روس کا پرچم نصب کیا اور حکومت یوکرین کے خلاف نعرے لگائے۔ مظاہرین روس کے ساتھ الحاق کے لیے ریفرینڈم کرائے جانے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ خارکوف میں بھی مظاہرین پولیس کا حصار توڑنے کے بعد علاقائی حکومت کے صدر دفتر میں داخل ہو گئے اور اس پر سے یوکرین کا پرچم اتار کے روس کا پرچم لہرا دیا۔ ایسے ہی مظاہرے دونیسک میں بھی کیے گئے جس میں ہزاروں روسی نژاد باشندے شریک تھے۔ ملک کے مشرق علاقوں میں جاری مظاہروں میں شدت کو دیکھتے ہوئے یوکرین کے عبوری صدر نے اپنا لتھوانیا کا دورہ منسوخ کر دیا ہے۔ ماسکو نے یوکرین کے مشرق علاقوں میں روس نوازوں کے مظاہروں میں دخیل ہونے کے الزام کی سختی سے تردید کی ہے، لیکن یوکرین پر دباؤ بڑھانے کا سلسلہ جاری رکھا ہے۔ روس نے حالیہ چند روز کے دوران یوکرین پر اقتصادی دباؤ شدید کرتے ہوئے قدرتی گیس کی قیمت میں زبردست اضافہ کر دیا ہے۔ یوکرین کی عبوری حکومت نے روس پر اقتصادی جنگ شروع کرنے کا الزام عائد کرتے ہوئے اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا اعلان کیا ہے۔ اسی کے ساتھ مستقبل قریب میں یوکرین کے مشرقی علاقوں میں جاری بے چینی کے خاتمے کے آثار نظر نہیں آ رہے ہیں، بلکہ آئندہ آنے والے دنوں میں ماسکو اور کیف کے درمیان کشیدگی میں بھی اضافے کی توقع ہے۔ دریاسنا روس کی گیس فراہم کرنے والی کمپنی گیس پروم نے کہا ہے کہ یوکرین نے گیس کی مدد میں واجب الادا آدھی رقم کی ادائیگی کے لیے روس سے 300 ارب ڈالر کا قرضہ حاصل کیا تھا، لیکن پھر بھی کمپنی کو ادائیگی نہیں کی۔ گیس پروم کے ڈائریکٹر نے کہا کہ روس نے یوکرین کو اس مد میں جو قرضہ دیا تھا اس میں سے صرف 1 ارب 300 ملین ڈالر ہی گیس پروم کو ادا کیے گئے ہیں۔ یہاں اس بات کا ذکر بھی ضروری ہے کہ رواں سال فروری کے مہینے تک یوکرین کو روس کی جانب سے فراہم کیے جانے والے قرضے میں 1 ارب 890 ملین ڈالر کا اضافہ بھی ہوا ہے۔ روس نے یوکرین کو فروخت کی جانے والی گیس پر مراعات ختم کر دی ہیں۔ یوکرین کے لیے گیس کی قیمت 100 ڈالر سے بڑھا کے 485 ڈالر فی 1000 کیوبک میٹر کر دی گئی ہے۔
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے عالمی رہنماؤں سے اپیل کی ہے کہ کوشش کریں کہ دنیا میں روانڈا کے قتل عام جیسی نسل کشی کی تکرار نہ ہو۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے روانڈا کی نسل کشی کو تاریخ کی بدترین نسل کشی قرار دیا کہ جس میں 8 لاکھ سے 10 لاکھ تک لوگ مارے گئے تھے۔ انہوں نے اس نسل کشی کی برسی کے موقع پر اپنے بیان میں کہا ہے کہ عالمی برادری اور دنیا کے رہنماؤں کی ذمہ داری ہے کہ روانڈا جیسی نسل کشی کی تکرار دنیا میں کہیں بھی نہ ہونے پائے۔ انہوں نے روانڈا کی نسل کشی پر دنیا کی خاموشی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ نسل کشی عالمی برادری کی ناکامی کا ثبوت ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج بھی دنیا کے مختلف علاقوں میں وحشیانہ تشدد کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے اور ہر روز دسیوں ہزار افراد تشدد کی وارداتوں میں مارے جا رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے کہا کہ ظلم اور تشدد کا نشانہ بننے والوں کی حمایت کے پروگرام کو منظوری دی جا چکی ہے، جس کے بعد اب دنیا کی حکومتیں یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ تشدد آمیز جرائم کا معاملہ مقامی اور ملکوں کا داخلی مسئلہ ہے اور بین الاقوامی ذمہ داریوں کے دائرے میں نہیں آتا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے وسطی جمہوریہ افریقہ کے بحران کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس ملک میں لاقانونیت اور قتل و غارت گری کا بازار گرم ہے، جس کی وجہ سے اس ملک کے عوام مہاجرت کر کے دوسرے ملکوں میں پناہ لینے پر مجبور ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وسطی جمہوریہ افریقہ میں مذہب کو سیاسی اہداف کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ بان کی مون نے کہا کہ اس ملک میں مسلمانوں اور عیسائیوں نے ہمیشہ پرامن اور مسالمت آمیز زندگی گزاری ہے، لیکن وہاں ان دونوں فرقوں کے درمیان نفرت کی دیواریں کھڑی کی جا رہی ہیں۔ بان کی مون نے دنیا کے تمام ملکوں اور رہنماؤں سے اپیل کی کہ وسطی جمہوریہ افریقہ میں نفرتیں ختم کرنے، قتل و غارت گری کا سلسلہ روکنے اور حالات معمول پر لانے میں مدد کریں، تاکہ جو لوگ مہاجرت پر مجبور ہوئے ہیں وہ اطمینان کے ساتھ اپنے وطن واپس آ سکیں۔ روانڈا میں 1994 کی وحشیانہ نسل کشی میں مارے جانے والوں کی یاد میں ہر سال 7 اپریل کو روانڈا کے دارالحکومت کی گالی میں ایک پروگرام منعقد ہوتا ہے، جس میں دنیا کے دیگر ملکوں کے نمائندے بھی شرکت کرتے ہیں۔ اس سال بھی یہ پروگرام منعقد ہوا، لیکن فرانس نے اس میں شرکت نہیں کی۔ روانڈا میں 7 اپریل سے ہوتو قبیلے کی انتہا پسندوں نے ٹٹسی قبیلے کے لوگوں کا قتل عام شروع کیا اور 100 دن میں تقریباً 10 لاکھ لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ روانڈا کے موجودہ صدر نے اپنے ایک بیان میں فرانس کو اس وحشیانہ قتل عام میں ملوث قرار دیا ہے۔
6 اپریل سن 1994 کو روانڈا کے اس وقت کے صدر جونال ہائب یاریمانا کے ہوائی جہاز کی تباہی کو 20 سال پہلے روانڈا کے عوام کے لیے رونما ہونے والے المیے کا نقطۂ آغاز سمجھا جاتا ہے۔ روانڈا کے اس وقت کے صدر جوینال ہائب یاریمانا اپنے برونڈین ہم منصب کے ساتھ تنزانیہ سے سربراہی اجلاس میں شرکت کے بعد واپس جا رہے تھے کہ ان کا طیارہ ایک میزائل کی زد میں آ کر دارالحکومت کی گالی کے قریب گر کر تباہ ہو گیا۔ صدر روانڈا کے طیارے کی تباہی نے انتہا پسند ہوتو قبائل کو برنگیختہ کر دیا اور انہوں نے ٹوٹسی قبائل کو اس کا ذمہ دار قرار دے کر ان پر حملے شروع کر دیے۔ 7 اپریل سے جولائی سن 1994 تک 100 دن کے اندر روانڈا کی فوج اور انتہا پسند ہوتو ملیشیا نے 8 سے 10 لاکھ کے قریب ٹوٹسی اور اعتدال پسند ہوتو شہریوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یہ قتل عام پال کا گام کی قیادت والے پیٹریاٹک محاذ سے تعلق رکھنے والے ٹٹسی باغیوں کے پورے ملک پر قبضہ ہو جانے تک جاری رہا۔ ہر سال 7 اپریل کو نسل کشی کے اس دردناک واقعے کی یاد منائی جاتی ہے۔ روانڈا کے دارالحکومت کی گالی سے موصولہ رپورٹ کے مطابق اس نسل کشی میں بچ جانے والوں نے بین الاقوامی برادری، اقوام متحدہ اور یورپ کے ان ملکوں سے جہاں اس نسل کشی کے ذمہ دار پناہ گزین ہیں مطالبہ کیا ہے کہ اس وحشیانہ قتل عام میں ملوث افراد کو سزا دلانے میں تعاون کریں اور انہیں گرفتار کر کے روانڈا کی حکومت کے حوالے کر دیں۔ نسل کشی کے اس وحشیانہ واقعے سے براہ راست متاثر ہونے والوں کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ جیسے عالمی ادارے نے بھی اصل ملزمان کے خلاف کوئی اقدام نہیں کیا، اور اگر کیا بھی ہے تو وہ انتہائی ناکافی ہے۔ حکومت روانڈا نے سن 2007 سے اب تک نسل کشی کے اس سانحے میں ملوث 1092 افراد کو مفرور قرار دیا ہے، جو سب کے سب ملک کے باہر عیش و آرام کی زندگی گزار رہے ہیں۔ جو بات روانڈا کے سانحے میں بالکل بھلا دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ انتہا پسند ہوتو قبائل نے جو اس قتل عام کے اصل محرک تھے، ٹٹسی اقلیت کے ساتھ ساتھ سیاسی طور پر معتدل ہوتو لوگوں کو بھی قتل کر ڈالا تھا۔ روانڈا میں پیٹریاٹک محاذ کے برسر اقتدار آنے کے بعد پہیا بالکل الٹا گھومنا شروع ہو گیا اور انتہا پسند ٹٹسیوں نے بھی ہوتو قبیلے کے لوگوں کے ساتھ ساتھ معتدل ٹٹسیوں کو تہ تہ کرنے سے گریز نہیں کیا۔ عالمی برادری نے اس سانحے کو روکنے میں جس کوتاہی کا مظاہرہ کیا اس پر اسے سخت تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے۔ فرانس کے سفیر مشل فلیش، جن کے ملک پر اس نسل کشی میں ملوث ہونے کا الزام ہے، اپنے ملک کی نمائندگی میں کیگالی میں سن 1994 کے نسل کشی کے اس واقعے کی یاد میں ہونے والے پروگرام میں شرکت سے روک دیے گئے۔ روانڈا کے صدر پال کاگام نے ایک دن قبل اپنے بیان میں فرانس کو اس قتل عام کا براہ راست ذمہ دار قرار دیا، جس پر پیرس حکومت نے اپنے سفیر کو حکم دیا کہ نسل کشی کے اس واقعے میں مارے جانے والوں کی برسی کے پروگرام میں شرکت نہ کریں۔ روانڈا کے صدر پال کاگام نے فرانس سے مطالبہ کیا ہے کہ اس تلخ حقیقت کو قبول کرے کہ اس نسل کشی میں اس نے مرکزی کردار ادا کیا ہے۔ پال کاگام نے بیلجین اور فرانسیسی سامراج کو 20 سال پہلے رونما ہونے والی نسل کشی کو ہوا دینے کا ذمہ دار قرار دیا۔ ایسے شواہد بھی سامنے آئے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ فرانس نے تقریباً 10 لاکھ افراد کے اس قتل عام کو جان بوجھ کر ہوا دی تھی۔
اسلامی جمہوریہ ایران نے امریکہ کی مخالفت کے باوجود اپنی تیل کی برآمدات بڑھانے کا اعلان کیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر پیٹرولیم بیجن نامدار زنگرے نے کہا ہے کہ ایران تیل کی برآمدات بڑھانے کے لیے اپنے تمام ذرائع سے کام لے گا اور اس کے لیے اس کو امریکہ کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ ایران کے وزیر پیٹرولیم نے تیل کی برآمدات میں اضافے کی خبر دیتے ہوئے کہا کہ ایران کے خلاف عائد پابندیاں تیل کی برآمدات میں اضافے کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی، اور ہم تیل کی برآمدات میں کافی بڑے پیمانے پر اضافے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر پیٹرولیم نے 21 مارچ سے شروع ہونے والے نئے ہجری شمسی سال کے دوران تیل کی پیداوار میں اضافے کے بارے میں کہا کہ ایران رواں ہجری شمسی سال کے دوران اپنی پیداوار کو بڑھائے گا اور تیل پیدا کرنے والے ملکوں کی تنظیم میں اپنے کوٹے کو محفوظ رکھے گا۔ بیجن نامدار زنگنے نے تاکید کی کہ ایران اپنے تیل کی برآمدات میں اضافے کے لیے ہر ضروری قدم اٹھائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے خلاف عائد پابندیوں میں کمی کے ساتھ ہی تیل کی برآمدات کے عمل میں مزید تیزی آئے گی۔ بیجن نامدار زنگنے نے امید ظاہر کی ہے کہ رواں ہجری شمسی سال کے دوران ایران کے خام تیل کی پیداوار بڑھ کر 42 لاکھ بیرل روزانہ تک پہنچ جائے گی۔ شام کے فوجیوں اور عوامی رضاکاروں نے ہومس کے قدیمی محلوں کا محاصرہ توڑنے کی دہشت گردوں کی کوشش کو ناکام بنا دیا ہے۔ ایک عرب ٹی وی چینل کی رپورٹ کے مطابق ہومس شہر کے علاقے جورت الشیاہ میں فوج کی ایک کارروائی کے دوران قدیم محلوں میں دہشت گردوں کے در اندازی کی کوشش ناکام بنا دی گئی، اور اس کے نتیجے میں تکفیری دہشت گردوں کے ایک سرکردہ لیڈر کو اس کے 70 سے زیادہ مسلح ساتھیوں کے ساتھ ہلاک کر دیا گیا۔ شام کی فوج نے اسی طرح عین الحسین اور سان کے علاقے میں ایک کارروائی کر کے 20 کے قریب تکفیری دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ دریاسنا دمشق کے جنوب میں واقع علاقے الملیہ میں ایک اور فوجی کارروائی کے دوران متعدد دہشت گرد مارے گئے۔ ادھر اطلاعات ہیں کہ شام کے مختلف شہروں میں فوج اور حکومت کی حمایت میں وسیع پیمانے پر مظاہرے کیے گئے ہیں۔ عراق میں دہشت گردی کے واقعات میں درجنوں افراد ہلاک اور زخمی، جبکہ متعدد دہشت گرد مارے گئے۔ المیادین ٹی وی کے مطابق شمالی شہر سامرہ میں ایندھن سے بھرے ایک ٹرک میں دھماکے کے نتیجے میں 4 پولیس اہلکار جاں بحق اور 11 افراد زخمی ہو گئے۔ دریاسنا صوبہ دیالہ کے شہر باقوبہ میں مختلف مقامات پر ہونے والی جھڑپوں میں 15 افراد کے ہلاک اور زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ عراق کے جنوبی علاقے میں ہونے والے دہشت گردی کے ایک واقعے میں 6 عام شہریوں کو مسلح افراد نے قتل کر دیا۔ صوبہ دیالہ کے شہر باقوبہ میں القاعدہ سے وابستہ دہشت گرد گروہ داعش کے ایک سرغنہ کو اس کے 2 ساتھیوں کے ہمراہ عراقی سیکورٹی اہلکاروں نے ایک بروقت کارروائی کر کے ہلاک کر دیا۔ اس رپورٹ کے مطابق جرف الصخر، حلہ اور بغداد کے جنوب میں عراقی فوج کے ایک آپریشن میں داعش اور سابق باسی حکومت کے 50 سے زیادہ طرفدار ہلاک کر دیے گئے۔ بحرین میں آل خلیفہ کی استبدادی حکومت کے خلاف عوام کے پرامن انقلابی تحریک جاری ہے۔ منامہ سے موصولہ رپورٹ کے مطابق بیر کو بھی ملک کے مختلف علاقوں میں عوام نے سڑکوں پر حکومت کے خلاف احتجاجی ریلیاں نکالیں۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ جلوسوں میں شریک لوگوں کے ہاتھوں میں شہیدوں کی تصاویر، ملک کے پرچم اور ایسے اعلانات تھے جن پر آل خلیفہ حکومت کی مذمت میں نعرے درج تھے۔ مظاہرین نے اسی کے ساتھ فارمولا 1 ریس کی بھی مذمت کی۔ مظاہرین نے تمام سیاسی قیدیوں کی فوری رہائی کا بھی مطالبہ کیا اور اعلان کیا کہ آمریت کے خاتمے اور جمہوریت کے قیام تک ان کی تحریک جاری رہے گی۔ اسی کے ساتھ بحرین کی متعدد سیاسی اور انقلابی تنظیموں نے بیانات جاری کر کے عوام سے ظالم شاہی حکومت کے خلاف پرامن مظاہروں کا سلسلہ جاری رکھیں۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے مشہور اور اپنی نوعیت کے منفرد باغ گل لالہ کو سیاحوں کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ سری نگر سے سپت حسن کی رپورٹ۔
باہر کے آمد کے ساتھ ہی ایشیا کے بڑے ٹیولپ گارڈن یعنی باغ گل لالہ کو لوگوں کے لیے آج کھول دیا گیا۔
اس موقع پر مقامی لوگوں کے علاوہ غیر ریاستی و غیر ملکی سیاحوں کی ایک اچھی خاصی تعداد نے باغ گل لالہ کی سیر کی۔ قابل ذکر ہے کہ یہ باغ مشہور زمانہ جیلی ڈل کے کنارے پر 650 ایکڑ زمین پر محیط ہے اور اس باغ میں 120 اقسام کے پھول لگائے گئے ہیں جو اپنے آپ میں ایک مثال ہے۔ باغ کی سیر پر آئے ہوئے سیاحوں نے سحر عالمی نیٹورک سے گفتگو کرتے ہوئے کہا،
یہاں پہ ابھی سونمرگ گلمرگ کر کے ٹولپ گارڈن کے لیے رکے تھے تو آج کھلا، یہاں کا ماحول بہت اچھا بن رہا ہے، ابھی بہت انجوائے کیا۔ کشمیر آ کے ایسا نہیں لگا کہ کیوں آئے، ابھی تو یہ سیزن اچھا ملا ہمیں۔
ٹولپ گارڈن آج کھلا ہے، آئی ایم لکی ٹو سی ٹولپس۔ میں نے الگ الگ کلر کے ٹولپس دیکھے، زیادہ تر پیلے ہیں، بٹ یہاں کے گرین ہاؤس میں الگ الگ کلر کے ٹولپس رکھے ہوئے ہیں۔
محکمہ باغبانی کے سربراہ نے سحر عالمی نیٹورک سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ سال تقریباً 1,00,000 سے زائد غیر ریاستی و غیر ملکی سیاحوں نے باغ گل لالہ کی سیر کی اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ اس سال اس میں اور زیادہ اضافہ ہوگا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہ باغ ایشیا میں گل لالہ کا سب سے بڑا باغ ہے اور اس باغ میں 1,00,000 سے زائد ٹیولپ لگائے گئے ہیں جو مختلف رنگوں کے ہیں۔ انہوں نے کہا،
اس ٹائم بھی تقریباً 1,00,000 کے قریب جو ہے پھول جو ہے اس طرح کھلا ہوا ہے اور ہم اس سال ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تقریباً 1,00,000 کے قریب اس میں پھول جو کھلیں گے۔ اور یہ جو ہم نے لگایا ہوتا ہے، کیونکہ یہ مد نظر رکھے جاتے ہیں کہ جیسا ہمارا ٹورسٹ کا فلو آتا ہے، وہ جو جلدی آئیں گے وہ بھی دیکھ پائیں، جو بیچ سیزن میں آئیں گے ان کے لیے بھی کچھ نہ کچھ پھول ہوں، اور جو لیٹ ہمارے ٹورسٹ آتے ہیں باہر سے تو ان کے لیے بھی ہم جو ہے پھول، تاکہ اس ٹائم بھی ہو۔ اسی طریقے سے اس میں ورائٹیز کو سلیکٹ کیا جاتا ہے اور لگایا جاتا ہے۔ 120 ورائٹیز جو ہیں پھولوں کی لگی ہوئی ہیں، اور اس میں جو ہمارے ہیں 10 تقریباً 600 کنال رقبہ ہے ہمارا اس پورے باغ کا۔
ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر سے کیمرامین مرتضی رضوی کے ساتھ سپت محمد حسن، سحر عالمی نیٹورک، سری نگر۔
اور اسی کے ساتھ خبریں اپنے اختتام کو پہنچی، ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔